बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल से पिछले इतवार को हम एक पारा ख़त्म कर चुके हैं, सूरह बकरा चल रहा है, और आज दूसरा पारा सयकूल। ये पारों के बारे में एक बात जहन में रखना है कि आम तौर पे पारे का जो पहला लफ्ज़ होता है या पहले दो अल्फाज होते हैं उसके नाम से वो पारा रखा गया है। और जैसे इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका था कि 114 सूरतें हैं कुरान में, इनकी साइज बिल्कुल अलग है। इन्ना आते नकल कौसर तीन आयतों की सूरत है, सूरह बकरा 286 आयत की सूरत है। तो उल्मा ने बाद में जो है कुरान को 30 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया ताकि पढ़ने में आसानी हो, एक महीने में एक दौर हो जाए, और 7-8 मंजिलें बनाई कि एक हफ्ते में अगर कोई चाहे तो एक हफ्ते में भी जो है उसको खत्म करे। तो यहां ये जो यहां का जो मजमून शुरू हो रहा है, और ये पारों का ये जहन में रखिए कि पारों के साथ मजमून खत्म या शुरू नहीं होता, बस बिल्कुल बीच अगर कट जाता मजमून, ये सिर्फ पढ़ने के लिए जो है ये सहूलत दी गई है। यहां जो बैकग्राउंड आ रहा है, हम शुरू करने से पहले थोड़ा ये समझ लें कि क़िबले की तब्दीली का तकरीबन 2-2.5 पेजेस जो है क़िबले की तब्दीली के बारे में है। क़िबला किसको बोलते हैं आप? किसी चीज को मुकाबिल लेना, सामने लेना। नमाज में जिस तरफ आप रुख करते हैं वो जो है क़िबला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 13 बरस मक्के मुअज़्ज़मा में रहे, जब भी मस्जिद अक्सा जेरूसलम की तरफ पलटते थे नमाज में तो आप ऐसी जगह खड़े रहते थे जहां काबा और मस्जिद अक्सा दोनों एक लाइन में आ जाते थे। जब आपने हिजरत की तो तकरीबन 16-17 महीने तक उठी मस्जिद अक्सा की तरफ ही जो है रुख करते थे, जेरूसलम की तरफ रुख करते थे। उसके बाद में जैसे रिवायतों में आया कि एक असर की नमाज में यह हुक्म आया कि मस्जिद अक्सा से पलटकर मक्के मुअज़्ज़मा की तरफ रुख करो। तो ये मस्जिद अब भी कायम है, मस्जिद क़िबलतैन के नाम से। जो जो लोग मदीना गए हैं वो अक्सर मस्जिद क़िबलतैन विजिट करते हैं। तो ये वो मस्जिद है जहां असर की नमाज में ये हुक्म आया था, तो पूरी जमात अपना डायरेक्शन बदल दी थी। देखिए मदीना मुनव्वरा से नॉर्थ में जेरूसलम है, साउथ में मक्का है, तो तकरीबन अबाउट टर्न होना पड़ा तकरीबन। और इसका सबूत जन्नतुल बकी के खबरों में भी है, जन्नतुल बकी के खबरों में भी है कि क़िबला बदलने से पहले खबरों का कुछ डायरेक्शन है और क़िबला बदलने के बाद खबरों का कुछ डायरेक्शन है। आमतौर पर दफन के बाद क़िबले के तरफ रुख कर देते हैं। हमारे पास नॉर्थ साउथ दफन होता है और चेहरा जो है क़िबले के तरफ करते हैं, तो वो भी जो है वहां आपको सबूत मिल जाता है। फिर और एक एक चीज ये समझना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे शरीफ में बसाया था, और एक बेटे इसाक अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा जेरूसलम में बसाया था, और जेरूसलम से वो इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद की काफी वाबस्तगी रही। अच्छा, फिर उसके बाद में क़िबले का मतलब क्या होता है? क़िबला जो है एक मरकज है, एक सेंटर है, यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी ऑफ कम्युनिटी बताने के लिए। अब जैसा सारी दुनिया में सारे मुसलमान विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन काबे शरीफ की तरफ रुख करते हैं, सारे मुसलमान, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, बल्कि अल्लाह का फजल है कि वो 73 फिरके जो हैं वो फिरके भी काबे शरीफ की तरफ रुख करते हैं, एक ही कुरान को फॉलो करते हैं, कुछ आपस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो एक तो यूनिफॉर्मिटी है और फिर यूनिटी ऑफ कम्युनिटी है। तो होता है कि काबा जो है बीच में है, और जैसा आजकल तो टीवी पर बड़ी आसानी से आप देख लेते हैं कि सहने काबा में जैसा सफे सर्कल्स बनते, सारी दुनिया में उस तरीके की सफे बनती चले जाए काबे को सेंटर बना के जो है। तो ये यूनिफॉर्मिटी के लिए। फिर एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है कि हम अक्सर गैर मुस्लिम हमसे पूछते कि साहब आप भी तो सिजदे के पत्थर की तरफ सिजदा करते हैं, पत्थर को सिजदा करते हैं, तो हम काबे को सजदा नहीं करते, हम अल्लाह को सजदा करते हैं, रुख काबे की तरफ करते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो दो मुकाम पे ये बात आई है, जो एक मुझे याद है, फलयाबदु रब्ब हाज़ल बैत, तो तुम इस घर के मालिक की, इस घर के पालने वाले, इस घर के मालिक की जो है इबादत करो। یہ گھر گھر کی غلامی نہیں کرنا ہے، گھر کو نہیں ماننا ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے حضرت اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تیری حقیقت ایک پتھر سے زیادہ نہیں ہے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہیں دیکھتا تو میں کبھی نہیں کرتا. تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ٹھیک رہنا ہے کہ قبلہ وہ ڈائریکشن ہے جس طرف ہم نماز میں رخ کرتے ہیں. سارے مسلمان بلا لحاظ فرقہ جو ہے اس طرف رخ کرتے ہیں، کعبہ سینٹر ہے اور ساری دنیا میں سرکلز بنتے ہیں. اب آگے چلیے، اب یہاں سے یہ اللہ کے فضل سے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ انسانوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے بدل دیا جس میں وہ پہلے تھے. مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے نمازوں میں رخ کرتے تھے، یہ کعبے کی طرف رخ کرنے کے لیے کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل للہ المشرق والمغرب. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے آیت البر 177 میں پڑھیں گے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف پلٹو یا مغرب کی طرف پلٹو، نیکی کی پوری لسٹ آ گئی کہ یہ ایمان ہو یہ عمل ہو. یہ تو ڈائریکشن یونیفارمیٹی کے لیے اللہ مشرق مغرب ہر چیز ہر سمت اینما تولو سما وجہ اللہ واللہ واسع علیم. تم جس طرف رخ کرو وہاں اللہ تعالیٰ کا اٹینشن، اللہ تعالیٰ جو ہے اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے اور یہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو مشرق مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف راستہ بتا دیتا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ مکہ معظمہ کی طرف نماز میں رخ کرنا صراط المستقیم میں شامل ہے. مکہ معظمہ کی طرف رخ کرنا صراط المستقیم میں شامل ہے، سیدھے راستے کی طرف جنت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. دوسری طرف رخ کرنا جنت کے اعمال میں سے نہیں ہے. اب جبکہ حکم آ گیا اس سے فائنلٹی آف اسلام ثابت ہو جائے. یعنی آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بعض روایتوں میں آیا کہ 124,000-125,000 نبی آئے. اب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی کوئی اور شریعت لے کے آنے والا نہیں، فائنلٹی ہو گئی ہے. جب فائنلٹی آف ریلیجن ہو گئی تو قبلے کی بھی فائنلٹی ہو گئی. تو اب اگر اس سے ہٹ کے کسی طرف پلٹو گے تو پھر وہ جنت کا راستہ نہیں ہوگا. یہی جنت کے راستوں میں سے ایک ہے. اب یہ بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں، آج وقت نہیں معلوم ملتا ہے نہیں ملتا اتنا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسطی بنایا. اب امت وسطی، یہ دو الفاظ کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. امت کیا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی بات آئی کہ ملت کیا ہے، امت کیا ہے، قوم کیا ہے. یہ کئی الفاظ کمپیریٹیولی جو آئے ہیں. قوم تو پیپل، کسی کو فالو کرو یا نہ کرو پیپل کو بولیں گے آپ. ملت ایسی قوم کو بولیں گے جو کسی کے ڈکٹیشن کو، کسی کے املے کو فالو کرتی ہے. ملت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ملت کا لفظ کہیں نہیں آیا جہاں تک مجھے یاد ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ امت میں کچھ خاص بات ہے. تو امت کے کیا معنی ہیں؟ یہ لفظ ام سے ہے، الف میم میم، جس کا مطلب ماں کا ہوتا، ماں سے اولاد نکلتی، سورس. یعنی ایک ایسی کمیونٹی جو دین کو پھیلانے کا سورس ہو اس کو امت بولیں گے. نبی امی بھی آ گیا وہاں، امانت بھی آ گیا. سورہ احزاب میں آخری آیتوں میں ہم پڑھیں گے. تو اب یہاں ایک بات ہے کہ امت کیا ہوتی ہے، کہ ایک ایسی قوم جس سے اللہ تعالیٰ کا دین دوسروں تک پہنچتا ہے، یہ امت ہے. اس کا ثبوت قرآن سے، یہ ہو سکتا ہے میرے اپنے دماغ کی پیداوار ہو. سورہ میں اکثر کوٹ کرتے رہتا ہوں، سورہ آل عمران کی 110 آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی. امت کا ڈیفینیشن آ گیا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو امت کا ڈیفینیشن قرآن سے ثابت ہوگا کہ تم ایک امت ہو، علم ہو، تم سورس ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے کا تم سورس ہو. اچھا پھر کیا ہے امت وسطی؟ وسطی اردو میں ہم اوسط بولتے، ایوریج، بیلنس، اب نارمل نہیں ہونا، بیچ کا، مڈل. تو اب یہاں دیکھیے بات سمجھیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیریڈ تھا, موسیٰ علیہ السلام, دیکھیے زیادہ یہود و نصارہ کی بات ہوتی, مسلمان یہود و نصارہ انہی لوگوں کی زیادہ بات ہوتی انٹرنیشنل پالیٹکس. تو موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ایک 1500 برس کا فاصلہ تھا, اب تقریباً 1500 برس ادھر گزر گئے, تو ٹائم کے لحاظ سے بھی یہ امت ایسا معلوم ہوئی کہ بیچ کی امت ہے, کیونکہ آثار قیامت ایسے ثابت آ جا رہے ہیں کہ نہیں معلوم کب قیامت قائم ہو جائے. آثار تو آ چکے ہیں, کئی آثار احادیث میں اور قرآن میں جو ہیں پچھلے دور میں ہم پڑھ چکے ہیں آخری میں. اور پھر مقام کے لحاظ سے بھی اگر آپ مکہ معظمہ کے کو سینٹر سمجھیں, تو اگر ورلڈ میپ کو آپ ایکسپینڈ کریں تو پورے سرکلز بنتے, ساری دنیا میں ایکوی ڈسٹنٹ پیرلل کانسنٹرک سرکلز بنتے. اس لحاظ سے بھی بیچ کی امت ہے, وقت کے لحاظ سے بیچ کی امت, مقام کے لحاظ سے بیچ کی امت, پھر رویے کے لحاظ سے بھی بیچ کی امت ہے. بعض علماء نے جیسا انٹرپریٹ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے بڑی تکلیف دی تھی, بہت تکلیف دی تھی یہودیوں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اتنا اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا, بیٹا بول دیا انہوں نے. تو یہ ہماری جو امت ہے وہ اوسط امت ہے. ہم کیا بولے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. نہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کو ستائے ہیں, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کے مقام سے ان کو اٹھائے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اوسط امت ہے. اب یہ بات سمجھے آپ, اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں کہ تم اوسط امت ہو, زمانے کے لحاظ سے, مقام کے لحاظ سے, رویے کے لحاظ سے تم ایک اوسط امت ہو. کیوں کیوں بنایا تم کو؟ لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, کہ تم انسانوں پہ گواہ رہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کیسے گواہ تھے؟ 129 آیت میں ہم پڑھ چکے, اس کی تفسیر میں انشاءاللہ 151 میں پھر آ رہی ہے کہ بھئی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے, مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ریفلیکٹ کرتے تھے, پھر اس کے بعد میں جو ہے تزکیہ کرتے تھے, امینڈمنٹ 151 میں آ گیا, نفس کو اس کی صفائی کرتے تھے, ان کو کتاب پرسکرپشن قانون سمجھاتے تھے اور پھر اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بتاتے تھے. یہ خود کرتے تھے, ہی یوز ٹو پریچ, ہی یوز ٹو پریکٹس بفور پریچ. یہ سنت ہے. آپ خود فجر کی نماز کو نہیں اٹھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو لیکچر دیتے پھر رہے ہیں, کیا پڑھے کے سوتے رہتے ہیں یا مسلمانہ بولے فجر کے وقت بولے, کیا بہترین وقت رہتا, کوئی پلٹ کے پوچھا قسم کھا کے بولو آپ اٹھے کیا بولے. تو یہ بات ہماری سمجھ میں آنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کیسے گوار ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش کیا قوم کے سامنے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دین کو قبول کیا. اب جو دو نام ذہن میں آتے ہیں ابو لہب اور ابو جہل نے قبول نہیں کیا, تو ظاہر ہے قیامت کے دن یہ گواہی ہوگی کہ میں نے ان سے دین پیش کیا تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا, ایز اے ماڈل میں ان کے سامنے تھا. کیا ہم سارے انسانوں کے لیے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں قیامت کے دن؟ ہمارا مقصد وجود کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد بھی آج کل کے ٹاکس میں بہت زیادہ اس بات پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ ہمارا مقصد وجود دین کا ایگزیبیشن ہے, بتانا ہے. نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکات ہے, حج ہے, تمام چیزیں ہیں, لیکن اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ بھئی یہ بہترین گھر ہے, یہ لوگ لڑتے نہیں, جھگڑتے نہیں, ماں باپ کی اتنی عزت ہوتی, میاں بیوی اتنی محبت سے رہتے ہیں, نیچے نظریں ڈال کے یہ لوگ باہر نکلتے ہیں, بڑے ایماندار لوگ ہیں, ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جب آپ نمونہ بنیں گے اور پھر باتوں باتوں میں ان کے سامنے بات آئے گی کہ صاحب اسلام میں یہ یہ باتیں ہیں, کبھی پوچھ لیں گے, ہوتا ہے ایسا کہ بھئی کین یو جسٹ ایکسپلین دا سیلینٹ فیچرز آف اسلام, تو آپ ایکسپلین کریں. آپ نے پیش کر دیا اپنے کیریکٹر سے, آپ پیش کر دیے. اب اس کے بعد میں اگر انہوں نے نہیں مانا تو غلطی ان کی ہے, قیامت میں آپ گواہی دیں گے ان کے خلاف. اب مجھے اللہ معاف کرے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کے جو نان مسلم ہیں قیامت کے دن الٹی ہمارے سامنے گواہی دے, ہمارے خلاف گواہی دے سکتے کہ اللہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام ایسا ہے. اگر ہم کو معلوم ہوتا اسلام ایسا ہے تو ہم برابر ایکسپٹ کرتے تھے. کہ کیونکہ ہمارا جن سے تعلق ہوا اتنے خراب لوگ تو ہمیں ہم لوگوں میں بھی نہیں ہیں جو بالکل دین کی پرواہ نہیں کرتے, ہم لوگوں میں بھی اتنے خراب لوگ نہیں ہیں. میں ایسے جملے سن چکا ہوں, کوئی صاحب کچھ کام کرا کے آئے, کوئی دوسرے صاحب پوچھے بھائی کیسا اتنی جلدی ہو گیا, بولے تو بولے ہاں میں ایک آدمی سے ملا وہ کر دیا, بولے غیر مسلم بات کر رہے ہیں, آل دو ہی واز اے مسلم, بولے یعنی مسلمان ہونے کے باوجود انہیں مدد کرا, بولے اب کیا یہ ہمارا تماشا بنا, میں ہمارے بات کرنے کے طریقے, یہ تمام چیزیں جو ہم کو غور کرنا ہے کہ اگر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم قرآن دیکھیں, اب ماڈل بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف ہونا پڑے گا, احادیث سے واقف ہونا پڑے گا, خود اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کے بعد میں مکہ معظمہ میں 1300 برس تکلیف جھیل کر صحابہ نے اسلام کو یعنی ایگزیبٹ کیا, آپ نے مدینہ منورہ میں جا کے کہیں اسلامک اسٹیٹ فارم ہوا, تو پھر کئی مثالیں ملتی, بات بہت لمبی ہو جاتی. خلیفہ وقت نے کہیں کہ امیر کو کہا کہ بھئی وہ حکومت ان لوگوں کو واپس دے کے واپس آ جاؤ, تو جب جزیہ واپس کر رہے تھے یہ لوگ تو پوچھے کیا بات ہے, تو بولے ہم کو حکم آ گیا واپس, بولے نہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیتے, ہم ایسے اچھے حاکم ایسے اچھے گورنمنٹ چلانے والے تو آج تک دیکھے ہی نہیں ہیں. یہ معاملہ تھا ہم لوگوں کا, اور آج کیا معاملہ ہے. پھر کہا کہ تو آپ یہ دیکھیے, ایک بات یہ میں ایک جملہ لکھ لیا تھا کہ ہمارا کام چوکی دار کا ہے, نظر رکھنا سب پہ, دیکھنا خود کیسا کر رہے ہیں, بات پہنچانا ہے. فرض کیجئے کہ چوکی دار خود اگر چور ہو تو پھر کیا ہوگا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم لوگوں کو دی گئی ہے, ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھا جنت میں واک کریں گے, شفاعت ہم کو مل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہاں یہ بات ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ تم چوکی دار ہوتے ہوئے تم چور نکلے ہو تو تمہاری تو سزا کیا ہوگی. جیسا سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں اللہ بس رحم کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کہ آپ کچھ ان کے طرف مائل ہو رہے تھے, اگر آپ مائل ہوتے تو آپ کو دگنی سزا دی جاتی تھی, کیونکہ آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں. تو یہ امت ہے, نبوت ختم ہو گئی, ہماری یہ ذمہ داری ہے. پھر کہا کہ وما جعلنا الخدمۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبی الرسول ممن ین خلیب علا عقیدہ. اور ہم نے جو پہلا قبلہ بنایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جان لیں, ٹیسٹ کر لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے, پیروی کرتا ہے, اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے پیر پھیر کے چلے جاتا. دیکھیے اب تھوڑا سا آپ ذہن لڑائیے کہ مدینہ منورہ میں عرب بھی ہیں اور ایسے یہودی بھی ہیں جو نام کے لیے کچھ اسلام قبول کر لیے. اب بیت المقدس قبلہ ہے تو یہودی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے دلوں میں نیت ہو سکتی ہے کہ بھئی ہمارے قبلے کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن عربوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس سے کہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کے ہم مسجد اقصی کی طرف جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر میں ایک بات بولنا بھول گیا کہ یہ 17 مہینے سے لے کے مکہ جو قبلہ بنا, ہجرت کے 16 مہینے سے لے کے فتح مکہ تک مکے میں بت تھے, 360 بت تھے, پھر بھی قبلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے, عمرہ کیا ہے 7 ہجری میں, تو یہ بات ثبوت کی ہے, ایسا بھول گئے نہیں تھے اللہ تعالی. یہ بات اس بات کی ثبوت ہے کہ دیکھو یہ باہر کی چیزوں کی پرواہ مت کرو, یہ اندر کی کیفیت اصل ہے تمہاری. تو اب ہم جو قبلہ بدلے اس میں آزمائش ہوگی. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف پلٹے تو عرب جو تھے مسجد اقصی کی طرف پلٹے, حالانکہ ان کا دل نہیں مان رہا تھا, وہ چاہتے تھے کہ مکہ معظمہ کی طرف. اور پھر جو یہودی تھے جب قبلہ بدلا کعبے کی طرف پلٹنے کا حکم ہوا تو ان کو بڑا بار گزرا کہ بھئی اچھا خاصا چل رہا تھا, ہم دونوں چلا رہے تھے, یہودیت بھی چلا رہے تھے اسلام بھی چلا رہے تھے, منافق کئی ہو گئے تھے اس زمانے میں یہ ہم لوگوں پہ. تو میں نے یہ آزمانے کے لیے کیا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے قبلے میں اور کون جو ہے پھر جاتا ہے پیر پہ. ان کانت لکبیرتن الا علی الذین ھدی اللہ, اور بے شک یہ جو ہے بہت سخت تھا, یعنی قبلے کی تبدیلی جو ہے بہت سخت تھی, سوائے ان لوگوں کے جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتا دیا, وہ تو خوش ہو گئے, وہ تو بولے کہ بھئی ہم چاہ رہے ہیں بات آگے بات آ رہی تو ہم چاہ ہی رہے تھے کہ جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف قبلہ ہو, تو وہ تو خوش ہو گئے. لیکن جو منافق تھے ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بڑی سخت چیز گزری. وہ ماں کان اللہ علی یوزیا ایمان و کم, اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں تھا. تم جو وطن چھوڑ کے آئے تھے, مکہ مکرمہ کو جو ہے چھوڑ کے ہجرت کر کے جو ہے ادھر آئے تھے, اور اتنے جو ہے سیکریفائسز دیے تھے, اور تم چاہتے تھے کہ مکہ جو ہے قبلہ ہو, تو تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں تھا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. رؤوف کے کیا معنی؟ رحمان کا مطلب فائدہ پہنچانے والا, بینیفیسنٹ. رؤوف کا مطلب نقصان دہ چیزوں سے بچانے والا. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں کسی کو, ایک نقصان سے بچا لیتے. وہی یہ بڑی اہم بات ہے, نقصان سے بچا لیتے. جیسا کالیرا پھیل گیا, کالیرا پھیل گیا, اب ڈاکٹر صاحب جو ہے کسی کو اینٹی کالیرا انوکولیشن ویکسین جو بھی ہے وہ دے رہے ہیں. اب تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی, لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کالیرا سے اور موت سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ رؤوف ہے, یعنی تکلیف سے بچانے والا, کسی تکلیف سے بچانے. تو اب جیسا بعض وقت کے بعد سمجھ میں آتی کہ بھئی ایک حاملہ عورت ہے, جب جیسا حمل ٹھہرتا وہ وامٹنگ شروع ہوتی, تو وہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بچے کو جو کمپاؤنڈ جو خراب چیزیں ہیں جسم میں, وہ خراب اثر نہیں ہونا بلکہ قدرتی طور پہ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پھکوا دیتے باہر, تمام چیزیں جو باہر پھکوا دیتے. یہ رؤوف ہے. اچھا یہ پھینکنے میں تکلیف ہوتی, مزہ نہیں آتا, تو بعض وقت اللہ تعالیٰ رؤوف کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں مگر ہم کو تکلیف ہو رہی. دیکھیے بیمار ہے, ہاسپٹل میں ہیں, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, لٹکا دیے ہیں, تکلیف ہے, کیر رہے, کنا رہے, لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ گناہوں کی مغفرت ہو رہی کیونکہ دل کے اندر ایمان ہے. یہ رؤوف ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, کیونکہ مومن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا وہ بہت فائدے کا معاملہ ہوتا. اور پھر رحیم ہیں, ترس کھانے والے ہیں. خط نرا تخلبا وجہ کا فی السماء, اور ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پلٹتے دیکھ رہے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اور تو پھر ہم آپ کو یقیناً اس قبلے کی طرف پلٹائیں گے جس سے آپ خوش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ مکہ معظمہ جو ہے کعبۃ اللہ قبلہ بنے, تو اس سے آپ خوش ہیں, تو ہم یقیناً آپ کو جو ہے اس طرف پلٹا دیں گے. فَوَلِّي, اب یہ حکم آ گیا, فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام, تو آپ اپنا چہرہ, وجہ اپنا رخ, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیجئے, پلٹا دیجئے. مسجد اقصا کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد حرام. یہ مسجد حرام, مسجد تو سجدہ کرنے کی جگہ, سجدہ کرنے کا وقت, جو ٹیکنیکل معنی آتے ہیں. حرام کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پاس اردو میں حرام کچھ عجبی سینس میں استعمال ہوتا ہے. احترام جس کا ہو, سیکرڈ, جس کی عزت ہو, بالکل الٹا معاملہ ہے. اب مسجد حرام بولے تو ہمارے اردو میں اگر ترجمہ کرے تو ایسی مسجد نعوذ باللہ جو حرام ہے. دیکھیے مس انڈرسٹینڈنگ آف دی قرآن کا یہ کئی وکابلری کے ورڈز کی وجہ سے بھی ہوا ہے. تو حرام کا مطلب احترام, فوربڈ کیا ہوا, جہاں کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. ہر غلط کام جو ہے جہاں حرام کیا گیا ہے, اس مقام کی اتنی عزت ہے. یہ مسجد حرام کعبہ شریف کی بات ہے. وحیثما کنتم تولوا وجوہکم شطرہ, تو تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ جو ہے مسجد کی طرف کر لو, مکہ معظمہ کی طرف کر لو. تم آسٹریلیا میں ہو تو ادھر پلٹو گے, ساؤتھ امریکہ میں ہو تو ادھر پلٹو گے, نارتھ میں ہیں تو ادھر پلٹو گے, ایسٹ کی طرف, ادھر ہے تو ویسٹ کی طرف پلٹیں گے, تو ساری دنیا میں جو ہے سرکلز بنتے چلے جائیں گے. اور ایک عجیب شان ہے یہ جو روٹیشن چل رہا, کہ کئی لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ شاید ہی ایسا کوئی وقت ہو جہاں کبھی نہ کہیں کوئی اذان نہ ہوتی ہو اور نماز نہ ہوتی ہو. راؤنڈ دی کلاک کوئی نہ کوئی جو ہے اس طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے. کہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعلمون, اور ہم نے جن کو کتاب دی ہے یعنی توریت و زبیر وغیرہ, انجیل وغیرہ جو دی ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے حق ہے. یہ قبلے کی تبدیلی حق ہے. توریت اور انجیل میں یہ باتیں آ چکی تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. قرآن نازل ہوگا, ان کا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہوگا, یہ تمام چیزیں معلوم تھے. پھر بھی جو ہے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جان کے بوجھ کے جھٹلا رہے ہیں, اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے, یعنی لا علم نہیں ہے, ہی از ناٹ ان اویئر آف اٹ, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو بھی جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ولئن آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک, اور اگر آپ یہ یہود و نصارا کے پاس ہر قسم کا بھی معجزہ لے کے آئیں تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں, آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وہ ما انت بتابع قبلتہم, اور نہ ہی آپ ان کے قبلوں کی جو ہے پیروی کرو گے. سوال ہی نہیں پیدا, ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے, جو جس طرف رخ کرتے ہیں الگ الگ ہے. وہ ماں بازو ہوں بھی تعلیم قبلت انباز, اور نہ کچھ لوگ کچھ اور لوگوں کے قبلے کی اتباع کریں گے, فالو کریں گے. دیکھیے, بعض لوگوں کا قبلہ کوئی بت ہے, اس کے سامنے پلٹتے. اب بعض چرچز میں جو ہے اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں, اس کے سامنے پلٹتے ہیں. ہر ایک کا اپنا پلٹنے کا ڈائریکشن ہے, بعض سورج کے سامنے پلٹتے ہیں, بعض ستاروں کے سامنے پلٹتے ہیں, بعض جھاڑ پہاڑ سانپ بچھو وغیرہ یہ تمام چیزوں کے. تو بات ثابت ہو گئی کہ ہم کسی اور کے قبلے کی طرف نہیں پلٹیں گے, یہ ہمارا اقرار ہے. اور یہ بول دیے کہ کوئی کسی کے قبلے کی طرف نہیں پلٹیں گے. وہ لائن تب آتا احوا من بعد ما جاءك من العلم انك ايضا لمن الظالمين, اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنلی بولا جا رہا ہے کہ علم آ جانے کے بعد, قرآن کا علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کریں گے, یہود و نصارہ کی غیر مسلموں کی, تو بے شک آپ ظالمین میں سے ہوں گے. کس کو بول رہے ہیں؟ یعنی مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خود اشرف المخلوقات, اس میں نبیوں اور رسولوں کا مقام, اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, کہ معراج میں جو ہے تمام نبیوں پیغمبروں کی امامت آپ سے کروائی گئی تھی, تا قیامت آپ کی شریعت چلنے والی ہے. تب یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے آیت نمبر 120 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو ہماری طرف سے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں تو پچھلی دفعہ پوری لسٹ سنایا تھا میں کہ ہماری پوری زندگی یہود و نصارہ کی تقلید ہے. ہر مذہب کے چیزوں کو ہم نے لیا ہے, اپنی چیز کسی کو نہیں دی ہے ہم نے. بڑی خاص بات, اپنی چیز کسی کو نہیں دی ہے, تمام مذاہب سے جو ہے ہم نے چیزیں لی ہیں. کلچر چوتھی لیے, ولیمہ لیے, پھر بھائی وہ بولنا پڑتا تمام چیزیں, برتھ ڈیتھ اینیورسری لیے, برتھ میرج اینیورسری لیے, برتھ ڈے لیے, زبان لیے, کلچر لیے, گھروں میں رہنے سہنے کا طریقہ لیے, ہر طریقے کا چیز ہم نے دوسروں کا اپنایا, دوسروں کی خواہشوں پہ اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے, لیکن ہم نے دوسروں کو جو ہے کچھ دینے کی کوشش نہیں کی. اللہ بس رحم فرمائے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ہم نے جن کو کتاب دی ہے, یہ تورات انجیل, اگر یہ اپنیشاد وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں وہاں بھی حوالہ ہے, کال کی اوتار ڈاکٹر حمید اللہ نے ریفرنس دیا ہے اس کا, بہت ہی اپنیشاد کے کئی اشلوک کوٹ کر کے انہوں نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حوالہ دیا ہے کہ کوئی ایسی, ان تمام دینی کتابوں کو انہوں نے کوٹ کیا کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ یہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کوئی اولاد سامنے آئی تو بھول جائیں گے آپ, سوری بھائی نہیں پہچانا میں آپ کو. تو اس طرح دیکھیے, الذین آتیناہم الکتاب کتابا یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم, اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے اس طریقے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جھٹلا رہے کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسماعیل سے ہیں, بنی اسحاق سے نہیں, اسی لیے بنی اسرائیل سے نہیں, اس لیے جھٹلا رہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور ان میں سے ایک فرقہ ہے وہ علم رکھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں. تو یہاں ایک اشارہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہوئے چھپانا نہیں ہے, لیکن ان سے ہم کو سبق لینا ہے. یہ علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کی کتابوں کا علم رکھتے ہوئے چھپاتے تھے. یہ یہود و نصارہ کی حرکت ہے, ان کی کاپی مت کرو. اگر آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے قرآن میں تو آپ فوراً اس کو بتا دو کہ ہاں بھائی یہ قرآن میں ہے یا قرآن میں نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی بات تو کسی بڑے عالم کو ریفر کر دیجیے آپ کہ وہاں جائیے, مگر جانتے بوجھتے یہ سوچ کے کہ بھائی وہ کام برا مان جائے گا اس بات کو نہیں چھپانا, سوال ہی نہیں پیدا. الحق من ربک فلا تکونن من المنترین, یہ حق ہے آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے, یہ حق ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے. یہ قرآن بھی حق ہے, یہ قبلہ بدلنے کا جو حکم آیا ہے یہ بھی حق ہے. وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اور ہر ایک کو ہم نے پلٹنے کا ایک ڈائریکشن طے کر دیا, ہر ایک کے لیے ہم نے پلٹنے کا ایک ڈائریکشن طے کر دیا ہے. اور جس کی طرف وہ پلٹتا ہے تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ جو کمیونل رائٹس کرا لیتے بیٹھے رہتے ہیں لوگ, اس کے بجائے نیکیوں میں آگے بڑھو. کمپٹیشن, کون سا مذہب زیادہ جو ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے, کون ہی نیکیوں میں جو ہے تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اینا ما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے لے کے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ ریپیٹڈلی یاد رکھنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. کہیں گے بیٹا ادھر بیٹھے, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وہاں جاؤ بیٹا ہے دیکھو, ہاں وہاں جاؤ. تو بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارے دنیا کا پاپولیشن 6 بلین ہے, نہیں معلوم کتنے بلین مر چکے, نہیں معلوم کتنے بلین آئیں گے. تو یہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا, میدان حشر جس کو بولتے ہیں, تو اب جو ویژولائز جو کر سکتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھئی جیسا حج میں عرفات, میدان عرفات ایک بھیڑ ہے, 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ جمع ہیں, قیامت کا منظر ہے. تو یہاں تو خیر اللہ کے فضل سے ایک نیک عمل میں لگے ہیں, وہاں حساب کتاب میں تو کیا معاملہ ہوگا. تو اب یہ لوگ سوچیں گے کہ بھئی اتنے لوگوں کو کیسا جمع کریں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو ایک چھوٹی سی چیز ہے یاد رکھو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, تم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی چیز ایسی, تمہارا دماغ کتنا کتنی بڑی چیز تم سوچو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وہ من حیث خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اور آپ جہاں سے بھی نکلیں آپ اپنا رخ جو ہے کعبہ شریف مسجد حرام کی طرف کیجئے. انہ للحق من ربک, یہ بے شک آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے حق ہے یہ حکم جو ہے تبدیل قبلہ جو ہوا ہے. وہ ملاح بھی غافل نما تعمل, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے, لا علم نہیں ہے کون قبلے کی طرف پلٹ رہا ہے کون قبلے کی طرف نہیں پلٹ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے, غافل نہیں ہے. وہ من حیث خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, یہ آیت دہرائی جا رہی ہے کہ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو آپ مسجد حرام کی طرف جو ہے اپنا چہرہ کرو نماز میں. وہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ جو ہے مکہ معظمہ کی طرف مسجد حرام کی طرف کرو. یہ کائے کے لیے بتایا جا رہا ہے, لِاللہ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّة, کہ اب انسانوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہیں رہے. یہ حجت کیا تھی بھائی, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے ہیں, اسلام وہاں سے شروع ہوا ہے, تو پھر آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں پلٹتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری اہمیت اب تک ہماری اہمیت ہے, آپ ہم کو کاپی کیجئے. یہ احواہم جو بات آئی ہے, ہماری خواہشوں کو ہماری ملت کی جو ہے اتباع کیجئے. تو اب یہاں بول رہے ہیں کہ دیکھو فائنلی مکہ معظمہ کی طرف تم کو پلٹا دیا گیا ہے جو مرکز ہے اسلام کا, تو اب کوئی حجت باقی نہیں رہنا. اب یہ لوگ اب یہ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ بھئی مسجد اقصیٰ کی طرف کیوں پلٹ رہے تھے. وہ ریزن دے دیے آزمانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے اور اتباع کون نہیں کرتا. ایک آگے کہیں انشاءاللہ مجھے حوالہ یاد نہیں ہے, ایک جگہ بات آ رہی ہے کہ جو صحابہ کئی جنگوں میں شریک ہوتے تھے, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم خود ان سے جو ہے بدلہ لے لے سکتے تھے. کتنی بڑی بات ہے, لیکن یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم کو آزمائیں. آگے آئے تاریخ, تم کو آزمانے کے لیے ہم سب یہ کر رہے ہیں. تو یہ آزمائش بھی اب کوئی حجت نہیں رہی. ان الذین ظلموا منهم, سوائے ان کے جو ان لوگوں میں سے زیادتی کرتے ہو, فلا تخشوهم واخشوني, تو ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. دیکھیے بات صاف آ گئی, یہ کون ہوئے یہ لوگ؟ یہ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں. تو یہ حکم آ رہا ہے ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. پرسوں ایک بات ہو رہی تھی, بھائی یہود و نصارا اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی پروگرس ہو گئی ہے, نیوکلیئر بامب, ہائیڈروجن بامب, وہ کارپیٹ بامبنگ, غاروں میں گھس کے مار رہے ہیں وہ ہے. تو یہ آخر قیامت سے پہلے جو مسلمانوں سے جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو بولا بھائی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جو ملائک کو انسان کے سامنے جھکائے اللہ تعالیٰ انچارج, اس کو انرجیز کو, وہ انرجیز کو اللہ تعالیٰ سلف کر لیتے خصہ ختم. کوئی بندوق نہیں چل رہا, کوئی توپ نہیں چل رہی, کوئی ہوائی جہاز نہیں ہو رہا, کوئی نیوکلیئر بامب ڈیفیوز ہو گئے, ہائیڈروجن بامب ڈیفیوز ہو گئے, تمام پلین بیکار ہو گئے. کون سی ان اللہ علی کل شیء قدیر, کون سی بڑی بات ہے, ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے, ہیونلی باڈیز کی طرف جو بات آئے گی تو وہ کبھی بھی کر سکتے. تو ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون, یعنی یہ قبلے کا جو تبدیلی ہوئی یہ اس واسطے ہوا کہ میں تم لوگوں پر اپنی نعمت پوری کر دوں, فائدہ پورا کر دوں, اور تاکہ تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں. لعلکم تہتدون, یہ سیدھا راستہ ہے مکہ معظمہ کی طرف پلٹنا. اب اس میں بات آ رہی ہے کہ یہ جیسا سیدھا راستہ ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا, جیسا یہ سیدھا راستہ ہدایت دینے کے راستے ہم نے کیا کیا, کما, جس طریقے سے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 129 آیت ہم پڑھ چکے تھے, ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے کہ اللہ ایک ایسے نبی بھیجیے جو تلاوت کریں, کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں اور تزکیہ کرے نفس کا, تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے, آرڈر چینج کر کے قبول کرے کہ وہ تلاوت کرے, نفس کا تزکیہ کرے, قانون سکھائے اور پھر اس پہ عمل سکھائے. نفس کا تزکیہ جو لاسٹ میں تھا دعا میں ابراہیم علیہ السلام کے, وہ یہاں نمبر 1 پہ آ گیا. تو اس کی اہمیت بتا دی. اب اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسا کہ تمہیں میں سے ہم نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا, تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں ترجمہ کیا کرے, پڑھ کے سناتے ہیں. دیکھیں یہ تلاوت ہے, میں جو پڑھ رہا ہوں تلاوت ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ قرات ہے, بات سمجھیے, قرات, قرات از ریسیٹیشن, تلاوت از ریڈنگ. ریڈنگ کین بی وداؤٹ ساؤنڈ, اٹ کین بی کوائٹ سائلنٹ, خاموشی سے بھی جو ہے آپ تلاوت کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. تلاوت کا مطلب یہ ہوتا, اب یہاں ایک بات سمجھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن یہ شکل میں نہیں تھا. کامن سینس کی بات بول رہا ہوں میں آپ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پہ ایک کاپی بنائی گئی تھی قرآن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا, تو آپ تلاوت کیسا کرتے تھے؟ تلاوت کیسا کرتے تھے؟ کامن سینس کی بات ہے, ایسی ویسی بھی تلاوت نہیں. صحابہ کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہے, رات میں نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے بقرہ ختم کر کے رکوع میں جائیں گے تو سورہ آل عمران شروع کر دیے. حافظ قرآن تھے آپ, تو آپ کے پاس کتاب ہی نہیں تھی, تو تلاوت کیسا ہوتی تھی پھر؟ تو تلاوت کے معنی ہم غلط سمجھیں. تلاوت کا مطلب قرآن کو ریفلیکٹ کرنا. اس وقت میں ریفلیکشن سے پڑھ رہا ہوں قرآن. اگر میں کسی اور قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں بھی دیا, وہ شمسی و زحا و قمری اذا تلاها, اگر اس کا حوالہ نہیں بھی دیا, اس وقت میری جو تلاوت ہو رہی لائٹ پڑ رہی, ریفلیکشن ہو رہا. تو تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ تو ریفلیکٹ دو قرآن. تو تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول پیدا کیا, اس کا پہلا کام کیا تھا؟ قرآن کو ریفلیکٹ کرنا. تو تلاوت کی کیا, ان کے خلق پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اب کیا قرآن میں کھول لے کے بیٹھے ہیں؟ پیج نمبر 74 تک پڑھا تھا میں. تو ہم یہ, میں معافی چاہتا ہوں, ہمارے پہلے کے بزرگ اس پوائنٹ کو مس کر دیے کہ وہ زمانے میں تلاوت کا مفہوم ریڈنگ نہیں تھا, تلاوت کا مفہوم ریفلیکشن تھا. اس ریفلیکشن کے ثبوت میں سورہ شمس کی آیت میں پیش کیا کہ وہ شمسی و ضحا و خمری اذا تلاها. تو سورج کی ختم اور چاند کی ختم جب سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تے لام واؤ کا مادہ ہے, مادے کے بنیادی مادے ہوتے ہیں, زیر زبر ذوات عین فے ہے, ضعیف بھی ہے اضافہ بھی ہے, کمزوری بھی ہے زیادتی بھی ہے, ازداد میں سے ہے, استعمال پہ ہے. معروف بوکے الخا خون کا لوتھڑا بول کے بول دیے ہوں. نے بولا کہ بھائی آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر, ایمبریولوجی کے کسی سٹیج میں جو ہے ایمبریو خون کے لوتھڑے کلاٹ آف بلڈ کی شکل نہیں لیتا ہوا. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت و قرآن کا مطلب کیا ہوا. وہ قرآن کو ریفلیکٹ کرتے تھے, جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات, تو انہوں نے کہا کہ خلقہ القرآن, آپ کا کیریکٹر, آپ کا کانڈکٹ, آپ کا بیہیویئر قرآن تھا. آپ قرآن پڑھو, اس کو جو ہے مجسم بنا کے کوشش کرو دیکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت. تو پہلا کام پریچنگ سے پہلے کیا کام تھا, ریفلیکشن. پھر اس کے بعد وہ سیکنڈ کام کیا تھا, وہ یوزک کی کن تسکیا کرتے ہیں تمہارے نفسوں کا. تسکیا کائے کا ہوتا, وہ نفس سواہا وہ الحمہ فجورہا و تخواہا خد افلاحا من زکاہا خد خوابہ من دساہا. خد افلاحا من زکاہا, زکاہا کا ضمیر کس کو جاتا ہے, نفس کو. تسکیہ نفس ہوتا, نفس جو اندر کی چیز ہے اس کا تسکیہ ہوتا ہے, باہر کی چیز کی طہارت ہوتی ہے. دیکھیں خلق کے لیے بھی طہارت کا لفظ آیا, خلق ایک میٹیریل باڈی ہے اور نفس میٹیریل نہیں ہے جہاں تک ہم کو سمجھ میں آتا. تو تسکیہ نفس, تو یہ کیا کرتے ہیں, نفس کی پاکی کرتے ہیں. نفس اگر پاک ہو تو جسم سے صحیح حرکتیں نہیں. بھائی دیکھیے, بار بار مثال میں دیتا ہوں کہ بھائی آپ کے لاری ڈرائیور ہے, کہیں ایکسیڈنٹ کر دیا تو ڈرائیور کو سزا ہوتی, لاری کو سزا نہیں ہوتی. اس طریقے سے قیامت میں نفس کو سزا ہوگی, ظاہر ہے وہ نفس کے ساتھ جسم اٹیچڈ ہے. اب یہاں کوئی اگر پن چبایا تو مجھے تکلیف قائم ہوگی, نفس میں ہوگی. اگر مجھے بے ہوش کر کے بائی پاس کے واسطے پورا کھول کے بھی نکالے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہوگا. تو نفس اصل چیز ہے, اندر کی چیز کو پاک کریں گے. وہ یو ایل میں قبول کتاب, اور پھر کتاب کیا ہے, قانون ہے. لاسٹ ٹائم میں حوالہ دیا تھا, کتبہ علیکم الصیام, یعنی تم پہ روزے فرض کیے جاتے ہیں, فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائبڈ فار یو. تو پرسکرپشنز جو ہے ان کے سامنے پڑھ کے سنا, تعلیم دیتے ہیں, سکھاتے ہیں, قانون والحکمہ. اور حکمت کیا ہے, سورہ احزاب میں بات آ گئی ہے کہ اس میں وہاں سمجھایا گیا ہے کہ حکمت جو ہے حدیث ہے, سنت ہے, قرآن سے کس طریقے سے عمل کرنا وہ طریقہ بتاتے ہیں, یہ حکمت ہے. اور اس سے بڑھ کے حکمت دنیا میں اور کوئی, قرآن سے صحیح طریقے سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے ویسا عمل کرنے سے بڑی حکمت کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, آخرت میں پورا ہمارا حساب کتاب ہونا ہے, وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے, چاہے وہ دوزخ ہو چاہے جنت. تو اصل حکمت تو قرآن پہ. تو یہ چار چیزیں کچھ جو ہے پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں تزکیہ کرتے ہیں نفس کا, نفس کو صاف کرواتے ہیں, اس کے بعد میں قانون سکھاتے ہیں اور قانون پہ کیسا عمل کرنا سکھاتے ہیں. وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تم کو اس چیز کا علم دیتے ہیں جس کا علم تم کو نہیں. یعنی بات ثابت ہو گئی کہ یہ عرب کو جو امی بولتے تھے ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں تھی, کوئی کتاب کا علم نہیں تھا تم لوگوں کے پاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کیوں تم کو کتاب کا علم ہوا, کوئی علم نہیں تھا, علم دیا. اب یہ بڑی خاص, یہ پورا دیکھنے کا پورشن ہے. بس قرونی اذکر کم, میں بھی رونگٹے کھڑے رہے, مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے, بہت آسان بات ہے, اس کو یاد کرو. کیا گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے, آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہونا ہے, بہت آسان, آپ اس کو یاد کرو. یا اللہ, سبحان اللہ, ذرا مانو کہ غور کرتے ہو, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کر رہے ہیں. تو وہ ہم کو یاد نہیں کرے گا. جب کبھی کوئی پریشانی ہوئی, کچھ بھی ہوا, سمجھ میں نہیں آ رہا, یا اللہ آپ کی مدد ہونا, آپ یا اللہ آپ یاد کرتے, وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے, یہ کنڈیشن ہے. فرسٹ کو اسی لیے یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی پیروی کرتے ہیں, تو تم مجھے یاد کرو, مجھے اپنے یاد کرو, کیا ہے, تم مجھے اپنے ذہن میں رکھو, میں تم کو اپنے ذہن میں رکھوں. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ذہن میں رکھے, تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہو. ذکر کیا ہے؟ قرآن کو ذکر کہا گیا, نماز کو کہا گیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ہے کہ میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, یہ ذکر ہے, تسبیح پڑھنا ذکر ہے. تو تم جیسا کرو گے وہ میرے ذہن میں تم رہو گے. وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ, اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. یہ امپریٹیو ٹینس ہے, یہ حکم ہے, میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. کیا کیا چیزوں پہ شکر ادا کرو؟ جمعے کے دن مساجد میں جو فقیر بیٹھے رہتے ہیں, اندھے لولے لنگڑے کس قسم کے, ذرا ایک ایک منٹ ان کے پاس رک کے دیکھیے, ایک ایک منٹ رکیے, تو آپ ان کو دیکھ کے شکر ادا کیجیے. تو یہ بات آ رہی ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو ڈھونڈو, کیا کیا نعمتیں ہیں. تو اب ایک منٹ میں دماغ آف ہو جاتا, ایک منٹ میں کارڈیاک اریسٹ ہو جاتا, ایک منٹ میں فالج ہو جاتا, کتنا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اب جو بات کر رہے ہیں آپ, یہ کوآرڈینیشن دماغ کا جو پریپئر کرے, سوچ کیا ہے, زبان سے بات آ رہی ہے, سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے, اپنے گھر میں بٹھایا ہے, اپنا کلام سنوا رہا ہے, اس سے بڑھ کے کس, کیا سوچ کے دیکھیے آپ, اس سے بڑھ کے کیا احسان ہونا ہے کہ دنیا بھی بنا رہا ہے, آخرت بنانے کے بھی جو ہے طریقے بتا رہے. اب وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ بات آ گئی. پھر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر سے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کیا ہے؟ میں کسی چیز کی ضرورت ہوئی, برداشت کر رہے ہیں, پکارا نہیں کر رہے ہیں, گلے شکوے نہیں کر رہے ہیں, مگر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اپنا کام کرنے کا کر رہے ہیں, صبر سے کرو. اور پھر کیا, نماز سے مانگو. دیکھیے قرآن اور حدیث میں کوآرڈینیشن کیسا ہے. یہاں ایک حکم آیا, یا دیکھیے امپریٹیو ٹینس سے حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ مخاطب ہیں. اب ایمان نہیں لائے ہیں تو مخاطب نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مانگو مدد اللہ تعالیٰ سے, کیسا, صبر سے اور صلاۃ سے. اب حدیث سے کوآرڈینیشن کیسا ہے, نماز حاجت بتا دی, دو رکعت نفل نماز حاجت پڑھو, یہ دعائیں حاجت سے مانگو. پھر دوسری حدیث میں بات آ رہی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اور وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے. تین طریقے قبولیت کے ہیں, اگر وہ جو چیز تم مانگے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو دنیا آخرت کے, تو دے دیتا ہے, نہیں تو کوئی بلا ٹال دیتا ہے, نہیں تو تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعائیں جمع کر کے رکھتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر دے گا, کیونکہ آپ کس سے مانگے تھے, اس کے پاس کوئی کمی, اس کے پاس محتاج ہی نہیں ہے دینے کے لیے, آپ کیا مانگیں گے. ہم بھی تو دیکھنے کے ہے ضرورت کتنا, ہاں ادھر ہاں مانگ پھر مانگ پھر مانگ, ہم بھی تو دیکھیں کہ ہے ضرورت کتنا, ہم جب حیدرآبادی کیا ضرورت ہے. اب آپ کو اگر چھوڑ دیے جو مانگ کے مانگو بولے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے, کیا مانگنا بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ تکلیف کے وقت جو ہے صبر کرو اور نماز سے مانگو. نماز حاجت کا طریقہ بتا دیا گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں, جو قتل کیے گئے ہیں, ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے, تم سمجھ نہیں سکتے. دیکھیے یہی یہاں پریشانی یہی ہوتی, یہ ہیومن انا جو ہے وہ انا بولتی, کیسا نہیں سمجھتا ہوں, ارے میں کمپیوٹر سمجھتا ہوں, میں انٹرنیٹ کا پورا میکینزم سمجھتا ہوں, میں ٹیلی فون سمجھتا ہوں, مائکروفون سمجھتا ہوں, یہ کیوں نہیں سمجھتا. تو یسلونا کا ان روح, سورہ بنی اسرائیل 85 آیت میں آ کے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے, تمہیں پاس علم ہی نہیں ہے تو کیا سمجھو. میں ابھی بچی آئی تھی, اس کو اگر میں بولوں بیٹا E=MC², کیا سمجھوں گی, ارے اینسٹائن کا لیٹسٹ فارمولا تھا, انہیں آپ یہ بات نہیں سمجھے, بولے تو ہمارا معاملہ وہی ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تم ان کو مردہ مت سمجھو. پھر سورہ آل عمران کی 169-171 آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جنگ احد کے بعد کی آیت ہے, وہاں کہا گیا ہے کہ یہ ہم سے رزق پاتے ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس سے رزق پاتے ہیں, اور فریحون وہ ہمارے پاس خوش ہیں, اور آنے والوں کے انتظار میں ہے کہ ان کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. اب دیکھیے یہ خوش کیسا ہے, یہاں تو زندہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ لے کے منہ میں چادری, پورا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے جو ہے منہ میں چاپ رہے ہیں. اگر میسج کوئی پکچر دیکھے ہیں تو اس میں تو وہ پورا بتایا ہے. تو پھر وہاں وہاں قرآن کی آیت آ رہی کہ ہمارے پاس ہیں اور خوش ہیں, تب اس کی بات سمجھ میں آئی کہ بھی ایک پلین کریش ہوا. وہ بولے رہی پائلٹ کو کیا ہوا, تو بولے نہیں کریش کرنے سے پہلے ہی بیلٹ آؤٹ, پلین ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے پہلے انہیں کود گیا تھا باہر. ہمیں کوئی گھر میں تھا, کوئی صاحب گھر گرا دیے. اب بولے ارے صاحب فلانے صاحب اس گھر میں, نہیں نہیں میں پہلے بھی کر لے. تو شہدا کا معاملہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وار پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی روح نفس قبض کر لیتے ہوں گے کہ ہے نہیں تو تکلیف کیا ہو رہی. اب اس کا ثبوت کیا ہے بھائی, بائی پاس سرجری کے واسطے ایک پیشنٹ کو لٹا دیا. اب جیسا بتا رہے ہیں پکچر میں پورا کاٹ کے صندوق کھولے رہتا, کھول رہے ہیں کھول رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں وہ پورا ادھر کا ادھر یہاں سے کاٹ وہ ملا کر سی دیے ہو گیا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, بالکل پتہ ہی نہیں چلا. کیوں کہ آپ بے ہوش کے, نفس نہیں تھا آپ کا. بات سمجھنا ہے, نفس نہیں تھا. اینستیشیا وغیرہ جو دیتے ہیں تو انکانشیس جو ہو جاتا ہے. تو پھر معراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا, آپ ایمان نہیں لائے. بولے ایسا کیسا ہوتا ہے, بالکل. اب آپ کے شہر میں 10-12 ہاسپٹل میں ہو رہا, تو بولے کیا ایڈوانس ہوئی صاحب میڈیکل سائنس میں, معراج کو بھول گئے, کہاں کی تھی وہ میڈیکل سائنس پھر ہو. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے یہ چیزوں کو, تم بالکل نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے. بولے نبلو ان تم بشعین من الخوفی والجوعی ونقص من الاموال والانفسی والثمرات وبشر الصابرین, اور ہم تم کو یقیناً آزمائیں. دیکھیے نبلو ون کم کا جو کنسٹرکشن ہے, وی ول ڈیفینیٹلی ٹیسٹ یو, یہ ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے, یہ ٹیسٹ ہوگا. دیکھیے بھاگنا نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا, نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. بس اللہ محفوظ رکھے. کائنات آزمائیں گے, کچھ خوف سے آزمائیں گے. خوف کیسا, رائٹس ہو گئے, جیسے 1992 کا ہمارا ایکسپیرینس ہے ہمارے, تو اس کی میں رائٹس ہو گئے. ایک پورے ماحول میں ایک خوف تاری ہے, ایک ہلکا سا جھٹکا آ گیا زلزلے کا, پوری سٹی پریشان ہے, آسام بہار وغیرہ میں فلڈز آ گئے. خوف ہے یا اللہ یہ کب رکتا پانی ہے, کیا ہو رہا ہے, پورا بہ گئے گھروں کے گھروں. تو کیا ہو رہا ہے, آزمائش ہو رہی. دیکھیے جو ایمان لایا اس کی آزمائش ہو رہی, جو ایمان نہیں لایا اس کو تو سزا ہو رہی. کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کرے ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں, تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خوف سے آزمائیں گے, بلجوئی بھوک سے آزمائیں گے. ہم کو تجربہ نہیں ہے نا, روزہ رہے گی تو فقیروں کے نہیں سوچتے ہوں کہ یا اللہ میں اپنی مرضی سے بھوکا ہوں, کئی ایسی آپ کی مخلوق ہے جو آپ کی مرضی سے بھوکی ہے, اپنی مرضی سے بھوکی نہیں ہے, اور وہ آ کے آپ کو بولا صاحب کچھ کھانا کھلا دو, دو دن سے کھایا نہیں ہوئے, بتا چل میں بیکار. بولے ہمیشہ آ کے یہ سوال کرتا ہے, سر نکالو گے دروازہ بند کرو. اچھا تو یہ آزمائش ہوگی, اگر وہ صاحب ایمان ہے تو پھر اس کی آزمائش ہوگی, اس کا کیا مقام ہے, آپ کا کیا مقام ہے. اس کے بعد میں وہ نقص من الاموال, مال کے نقصان سے آزمائیں گے. ایک صاحب منہ لٹکا کے بیٹھے, کیا ہوا, کیا بولنا صاحب, بہت بڑا لاس ہو گیا بزنس میں, بہت بڑا لاس ہو گیا, کسی کی نوکری چلے گئی, ٹیمپرری تھا سب نکال دیا. تو یہ ایمان والوں کی جو ہے مال کے نقصان, بل انفس انفس رشتے داروں کی ڈیتھ ہو گئی, قریبی رشتے داروں کی ڈیتھ ہوگی, ظاہر ہے اس میں آزمائش ہے, صبر کون کرتا ہے. تو یہ تکلیف دیکھیے دو کیفیتیں آئی ہیں, اوپر شکر کی کیفیت ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا, تو یہ میری آزمائش ہو رہی ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو اگر صبر کی کیفیت ہوئی تو نماز حاجت پڑھو صبر کے ساتھ جو ہے مانگو, یہ صبر کی کیفیت ہے, صابرین کی بات ہے. بس ثمرات, اب ثمرات کیا ہے؟ پھل, فروٹس. مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ فروٹس جو ہیں یا ریزلٹ کے سینس میں بتائے گا کہ آپ کچھ محنت کریں تو پھل نکلتا, تو آپ جو محنت کریں گے بعض وقت اس کے ریزلٹ الٹ پلٹ ہوں. بہترین محنت کرے, وہ اتفاق سے انہیں پیپرز لیتے وقت ایک مین کاپی کہاں کی پھر گر گئی, دیکھے تو کیا ہے, سکسیزفل کینڈیڈیٹس میں نام ہی نہیں, حالانکہ آپ بہترین آزمائش ہو رہی ہے, ریزلٹس میں آزمائش ہو. کوشش کرے بات نہیں ہوئی, کہیں ٹینڈر داخل کرا بزنس میں نہیں ملا. تو یہاں بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف سے, بھوک سے, مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے اور نتائج کے نقصان سے جو ہے تم کو آزمائے گا. وہ بشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ کون ہے صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان پہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف ہم پلٹائے جائیں. اب یہاں بات سمجھنا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے ہمارے کو استعمال کر لیں. بھائی وی آر ہز پراپرٹی نا. اب یہ گلاس میرا ہے, میں اٹھا کے پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں اس کا. اب کوئی پوچھا تو ہاں بھائی میں خریدا تھا, پھوڑ دیا آپ کو نوٹ. تو بھائی جی ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں, انا للہ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں, اس کو اختیار ہے ہم کو جس طریقے سے چاہے استعمال کریں. اور پھر فائنلی کیا کرنا ہے؟ بے شک ہم کو اسی کی طرف جانا ہے. تو اب یہ مسلمانوں کا یہ رواج رہا ہے, ہم چھوڑ دیے ہیں, خالی انتقال ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. کوئی بھی ہم اگر ہو, دیکھیے یہاں بات آ رہی ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت, کوئی بھی مصیبت اگر ہو تو بولنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مسجد میں چپل کھو گئی, بول دیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم لوگوں کا معاملہ ایسا, کلچر ایسا بگڑ گیا ہے, اب کوئی بولے تو اب جیسا بعض بیچارے جماعتیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے راہ راست پہ لا رہے ہیں, یہ چیزوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اب کوئی چیز کھو گئی, انہوں ایک بچہ بولا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو والد صاحب بولے کیا دیا, دماغ خراب ہو گیا, کون مرے. یہ حال دیکھیے طریقہ ہے ہمارا, محفل میں اگر کوئی داخل ہو السلام علیکم, محفل والے آہستہ سے بول دیں گے وعلیکم السلام. اب وہ پرانے لوگ بولے کیا بدتمیز ہو گئے صاحب, آج کل کے بچے بولے السلام علیکم کرتے, وہ گیا وہ آدھا بھر سے پیٹ میں منڈی ڈالنا, پاؤں کو ہاتھ لگانا. دیکھیے یہ غیر اسلامی کلچر جو پورا داخل ہوا تو یہ تمام چیزوں کو ہم جو ہے مس یوز کرنا شروع کریں. پھر کہا کہ اولائی کا علیہم صلوات من ربہم و رحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کی صلوات ہیں, ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے صلوات ہیں. وہ رحمہ, یہ واو ایک تفسیری معلوم ہوتا ہے, یعنی صلوات کیا ہے؟ رحم ہے, فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی. رحمت کیا ہے؟ رحمان رحیم اسی سے ہے نا, رحمان کیا ہے؟ فائدہ پہنچانے والا. رحمت کیا ہے؟ فائدہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ہے, رحمت ہے. اور اولائی کا ہم المحتدون, اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں, سیدھے راستے, ان کی پہچان یہی ہے. کہ آپ دیکھیے, آپ بات سمجھیے, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا غم ہوا بھی تو وہ صرف یہی بول رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. یہ ہے ہدایت پہ, یہ ہے جنت کے راستے پہ. کیونکہ بھائی ان کی چیز کی انہوں نے لے لی, بولنا بہت آسان ہے, برداشت کرنا بہت مشکل ہے. بولنا بہت آسان ہے, ان کی چیز تھی انہوں نے لے لی, ختم ہو گئی. میں سنا پتھر گٹی پہ کوئی پیپر مرچنٹ تھے, وہ کوئی شادی جاری تھی تو ایک پٹاخہ اندر آ کے گرا, پورے پیپر کا کو آگ لگ گئی. تو کوئی صاحب ہماری پہچانت کے پرسہ دینے کو گئے ان کے پاس, تو بولے نہیں صاحب, فٹ پاتھ پہ تھا, اوپر بٹھایا تھا, نیچے اتار دیا, پھر بٹھا دینا اوپر. انہیں لے وہ انہیں لے راجو. تو یہ بہت کم لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے. ایک ایمان کی بڑی زبردست چیز ہے, خالی منہ سے بول دینا. اب وہ بیٹھ باغ اما باب انتقال, بیٹا انا للہ پڑھو. اچھا ماں نے سمجھاؤ ان کو کیا ہے, ان کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب یہی وہ لوگ ہیں جو ہے ہدایت پہ ہیں، جنت کے راستے پہ ہیں. اب یہاں ایک آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صفا اور مروہ عمرہ اور حج کے زمانے میں ان کی سعی ہوتی ہے، اس کو یہاں طواف کہا گیا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ فتح مکہ سے پہلے صفا اور مروہ پہ بت تھے، تو اب یہ جو سعی کرتے تھے تو ان کا بھی طواف کرتے ہوئے آتے تھے. تو فتح مکہ کے بعد صحابہ میں کنفیوژن شروع ہو گیا کہ بھئی اب وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں جانا یا نہیں جانا. تب یہ ہوا کہ بتوں کو تو نکال دیا، کعبہ شریف سے 360 کو نکال دیا، صفا اور مروہ سے نکال دیے. تو ان کے شبہ کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس کو اس سے مت بڑھو. بات سمجھنے کی، ہم لوگ بہت سی حرکتیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ صفا اور مروہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نشان. تو من حج البیت او التمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بهما. تو اگر کوئی حج کرے اور عمرہ کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں اگر اس کے اطراف طواف کرے، یعنی جس کو ہم صحیح بولتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. جاری رکھو، پہلے کا طریقہ تھا اب جاری رکھو، اس واسطے کہ وہ بت جو تھے صفا اور مروہ پہ نکال دیے گئے. تو یہ ارکان عمرہ اور ارکان حج میں داخل ہے. 7 چکر طواف کے، پھر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا، پھر صحیح کرنا وغیرہ، جو ہے تمام چیزیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہ اتنا پیس جو ہے سمجھنا ہے بڑی اس سے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور جو کوئی خوشی سے خیر کرے، توہن اور کرہن دو ورڈز ہیں، ولنگلی اینڈ ان ولنگلی. کراہیت پرسوں کوئی پوچھے معنی کراہیت کے، کراہ کا مطلب ناپسندیدگی جس میں زبردستی ہو، توہ کا مطلب جو ہے خوشی سے کرنا. تو کوئی جو دین کا جو عمل ہوگا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو جو کوئی خوشی سے خیر کرے گا، خوشی سے خیر کا کیا مطلب ہے؟ ایک بچہ ہے، اذان سنا، بڑی اس سے وضو کرا، بھاگ کے مسجد کو اپنی خوشی سے آیا، یہ خوشی سے خیر ہے. ایک بچہ ہے انجان ہو رہا، آپ بولے چلو چلو میاں وضو کرو، چلو مسجد کو، چلو نکلو، تو وہ زبردستی کیل سے کنار سے نکلا ہے، تو یہ خوشی سے عمل نہیں ہے. یہ میں بچے کی مثال دے رہا ہوں، اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیے، جو خوشی سے نہیں ہے زبردستی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ بھائی محلے والے کیا بولیں گے، نے 2-3 دن سے مسجد میں نہیں دکھا، وہ بالکل ایک دن اور کی نماز ہے ان کی، تو یہ نیکی نہیں ہے. بھائی بابو حج کو گئے آپ، حج کہہ کے واسطے گئے کہ جو حج قبول ہوگا تو پچھلے گناہ معاف ہو کے آپ ایسے ہی آئیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے. یہ خوشی سے جس کا حج ہوگا. اب آپ حج ایک فارمیلٹی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر آتے نیم پلیٹ بدل گیا، الحاج فلاں فلاں لکھ دیا، تو یہ خوشی سے خیر نہیں ہے. تو اب یہاں معلوم ہو رہا، دیکھیں یہ بڑی، حالانکہ یہ 3-4-5 الفاظ کی وہ ہے، جو کوئی خوشی سے خیر کرے فَإِنَّ اللَّهَ، تو تب بے شک اللہ تعالی شاکر ہے اور علیم ہے. شاکر کیا ہے؟ قبول کرنے والا ہے. قبولیت کی شرط خوشی ہے. ہم یہ آیتوں کو مس کر دیتے ہیں. تفسیر قرآن کا مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ان بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ جس کو بولتے ہیں، کہ بیچ کی چیزیں جو ہے، اب ہمیں پڑھ جاتے وہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ہو گیا. اب یہاں یہ بات ہو رہا ہے کہ اگر خوشی سے تم خیر کرو گے تب جا کے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے تم خوشی سے کرے ہو یا نہیں کرے ہو. آیت دیکھنے کے لیے اتنی چھوٹی ہے لیکن اس کا مفہوم اتنا گہرا ہے کہ ہماری پوری جنت کا دار و مدار اس پہ ہے. جنت اور دوزخ کا دار و مدار اس پہ ہے کہ اگر وہاں جا کے معلوم ہوا کہ تیرے تو پورے اعمال لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھے، جا ان سے لے لے، نمازیں ان سے لے، روزے ان سے لے، حج ان سے لے، میرے پاس کیا لینے آیا؟ تو خوشی سے تو میری خوشی کے لیے تو نہیں کر رہا. اب صحابہ کی زندگی اگر ہم کمپیر کریں تو اللہ کی خوشی کے لیے انہوں نے جان دے دی اللہ کے راہ میں. آپ کی دی ہوئی کہ انہیں للہ ہے وہ انہیں لے رہا، آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں، آپ کی خاطر ہے. اور ان کو یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل تو وہاں ایمان ملے گا. تو بولے شہید سے پوچھا جائے گا اس کو مرتبہ دینے کے بعد کہ تجھے اور کچھ چاہیے, تو بولے ایک ہی خواہش ہے کہ میں بار بار دنیا میں جاؤں شہید ہو کے واپس آؤں. اب بعض جگہ پہ آتا کہ اگر کوئی شہید ہونے کی دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے, وہ ڈر کے دعا نہیں کرتے, کیا لگا میاں قبول ہو گئی تو شہید وہید ہو جائیں گے. یہ کیا ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے, یہ پوری جو ہے ایمان کی کمزوری کی کیفیت. پھر کہا ان لذینا یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون, اور وہ لوگ جو ہم نے کھلے ہوئے ثبوت اور ہدایت نازل کی ہے اس کے بعد کہ ہم نے انسانوں کے لیے کتاب نے اس کو کھول کے سمجھا دیا ہے, وہ جو چھپاتے ہیں یہ تمام چیزوں کو چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے ہیں, یہ حوالہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا چھپاتے ہیں, قبلے کی تبدیلی چھپاتے ہیں, حلال حرام کے جو احکامات تورات اور انجیل میں ہیں اس کو چھپاتے ہیں. تو یہ جو چھپاتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب لعنت کے جو عام معنی جو سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری, اور آگے جو بات آ رہی ہے یعنی عذاب. لعنت کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ کسی کی لعنت کرے تو اس کو عذاب ہوگا. تو اب یہاں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہمارے پاس ہے قرآن, اس میں سے بھی اگر ہم کوئی چیز چھپاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو پھر ہم لعنت کے مستحق ہوتا. لیکن ہوتا ہے ایسا, ایسا ہوتا. اب میں بول دیا یہ آیت ہوئے تو میں آرگیومنٹ میں ہار جاتا ہوں. اب چھوڑو اللہ غفور و رحیم, شیطان پہلے اللہ غفور و رحیم ہے تو شیطان تو بورڈ لگا کے رکھا پیچھے, ہر کام کرواتا بولتے ہوئے اللہ غفور و رحیم ہے, غفور و رحیم ہے, شدید العقاب بھی تو ہے نا, وہ بھلا دیتا ہے, شدید العقاب بھی ہے, سخت سزا دینے والا ہے. تو اب یہ بات دیکھیں, پھر یہ یہود و نصارہ کی بات آ رہی ہے, انہوں نے حق کو چھپایا جو اپنی کتابوں میں تھی, تو لہذا یہ وعید ہم لوگوں پہ بھی آتی ہے کہ ہم بھی جو ہے حق کو نہ چھپائیں, جو قرآن میں ہے وہ بالکل بتا دیں, جو حدیث میں ہے بتا دیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, سوائے ان لوگوں کے, ان لوگوں پہ لعنت نہیں ہوگی. کون؟ جو تابو, جو صحیح راستے کی طرف واپس آ جاتے ہیں. توبہ میں بار بار سمجھایا کہ موزم جاہی مارکیٹ آپ کو جانے کا تھا, نئے نئے تھے, کوئی آپ کو بول دیا لیفٹ سے چلے جائیے, آپ حسین ساگر کے کٹے پہ پہنچ گئے, تو کس وہاں جا کے پوچھے تو لوگ بولے ارے نہیں صاحب آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں آ گئے. تو یہ مسجد تک جو آپ واپس آئیں گے یہ توبہ ہے صحیح راستے کی طرف. اس کے بعد میں صحیح راستے پہ جو قدم اٹھائیں گے وہ اصلاح ہے ادھر جانے کے لیے. تو سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے, یعنی جو غلط راستے پہ چلے گئے تھے وہ صحیح راستے پہ آ جائیں, پھر اصلو اصلاح کرے, سیٹ رائٹ, جو غلطی ہوئی تھی اس کو صحیح کر دیے, صحیح راستے پہ چلے. وہ بینو, اور جو بات چھپائے تھے اس کو ظاہر کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, اللہ آخری نبی ہیں, قبلے کی تبدیلی جو ہے ہمارے پاس بھی کتابوں میں آ گئی. تو ہماری توبہ بھی کیا ہوگی کہ اگر ہم کچھ اس قسم کی غلط حرکت کریں تو پھر وہ حرکت کو لوگوں کے سامنے جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو بتا دیں, بھائی معاف کرنا میں آپ کی غیبت کرا, میں معافی چاہتا ہوں. ہمت ہوتی غیبت کرنے کی تو بہت ہمت ہوتی, مگر اس طریقے کی ہمت نہیں ہوتی. اب دیکھیے بات ہے, مثال بار بار میں کالم میں بھی لکھی ہے کہ بھائی صاحب انگلینڈ میں ہیں, یہاں جائیداد مار کے کھا گئے, اب یہ بیٹھے ایسی محفلوں میں آئے وہ گلٹی فیل کر رہے, اب معلوم ہوا ایسا تو بولے جانے سے پہلے توبہ توبہ توبہ, اب کے کسی کی جائیداد مار کے نہیں کھاؤں گا, پہلے وہ بھائی صاحب کی جائیداد واپس کرو آپ, یہ توبہ ہے, اس کے بعد میں کسی کی جائیداد مار کے مت کھاؤ. ریکٹیفائی کرنا ہے, ایمن کرنا ہے, ایکسپٹ یور فالٹ, ریپینٹ, نماز توبہ, ایمن, ریکٹیفائی دا کرے مسٹیک ڈن, جو غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرو. تو بتا رہے ہیں کہ اولئک اتوب علیہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے طرف ہم رحمت کی نظر سے پلٹتے ہیں. اتوب ان وانا انا التواب الرحیم, اور ہم بہت توبہ قبول کرنے والے, رحم کرنے والے, بہت توبہ قبول کرنے والے. یعنی کیا مطلب ہے کہ ہم بہت رحمت کی نظر سے پلٹنے والے ہیں. تم سے غلطی ہو گئی تھی, کچھ ناراض ہو گئے تھے, لیکن تم نے توبہ کی, تم صحیح راستے پہ آ گئے, تو ہم بھی تمہاری طرف رحمت کی نظر سے توجہ ہو کے پھر آئے. تم ایک قدم آئے تو ہم دس قدم آئے, تم چل کر آئے تو ہم دوڑ کے آئے. تو اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یعنی بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے ہم کو ہمارے متعلق ہیں. نہیں معلوم صاحب کیسی کیفیت میں موت ہوگی, نہیں معلوم بالکل. بلکہ بعض تجربے تو ایسے ہوئے کہ پاکی میں بھی موت ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں معلوم. ناپاکی کی کیفیت ایسی بعض وقت کر دیتے ہیں ہینڈل کرنے میں دواخانوں میں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکی کی بھی کیفیت میں ہوتی ہے نہیں. پن وقتہ نمازی ہیں, ہاسپٹلائز ہو گئے, وہیں ڈیتھ ہوئی, نہیں معلوم ان کو موقع ملا یا نہیں ملا. تو بولے یہاں ان الذین کفروا وماتوا وهم الکفار, یعنی وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اور کفر کی کیفیت میں انہوں نے وہ مرے ہیں. کفر کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے, فرشتوں کو نہیں مانتے, رسولوں کو نہیں مانتے, کتابوں کو نہیں مانتے, قیامت کے بعد جی اٹھنے حساب کتاب کو نہیں مانتے, تقدیر کو نہیں مانتے, یہ کفر ہے. تو یہ کیفیت میں اگر ان کی موت واقع ہوئی تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. کیا ہے؟ لا یخفف عنہم العذاب, یعنی لعنت کیا ہے کہ ان سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. لعنت اللہ تعالیٰ کی ہے, فرشتوں کی اور انسانوں کی اجمعین لعنت کیا ہے. یہ لعنت یہاں ان لوگوں کے لیے بد دعا کے سینس میں سمجھایا گیا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں, انسان لعنت کرتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ بد دعا دیتے ہیں اور اس لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے, یعنی ان کا عذاب کم نہیں ہوگا اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اور وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم, اور تمہارا الہ ایک الہ ہے واحد, اور اللہ کے سوا اور رحمان اور کوئی الہ نہیں, اور وہ الہ جو ہے رحمان ہے اور رحیم ہے. اس سے پہلے بھی میں بات سمجھایا ہوں کہ اللہ اس میں ذات ہے, جیسا ہمارے نام ہے اللہ ہے, یہ ہمارا ڈیزگنیشن بھی ہے. اب کوئی صاحب ہیں بھائی, فلانی جگہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, کوئی انسپیکٹر ہیں, فلاں ہیں میڈیکل, اس میں جو ہے ڈائریکٹر جنرل ہیں, ڈیزگنیشن بھی ہے, لیکن نام ایک رہتا, ڈیزگنیشن ایک رہتا. اب یہ الہ کا کیا ڈیزگنیشن ہے, عہدہ کیا ہے, کہ یہ ساری کائنات کا ہیڈ سپریم اتھارٹی, اس کو الہ بتایا. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور سپریم اتھارٹی نہیں ہے. اب قرآن میں الہ کو کیسا ڈیفائن کیا گیا؟ کہا کہ جو زندگی دیتا ہے, جو موت دیتا ہے. زندگی اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا, موت اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. اور دو بڑی خاص باتیں کہا کہ جو نفع پہنچاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا. اتنی باریکی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرا نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ پہنچا سکتا ہے تو شرک کی کیفیت ہے ایک لیول. دیکھیں بات سمجھیے آپ, ہمارا بتوں کا شرک نہیں ہے ہمارا, یہ اس قسم کی جو ہم لوگوں کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے ہوا. جو تم نے بولا انہیں اس کی وجہ سے ہوا, نہیں ہوتا اس کی وجہ سے نہیں ہوتا, ذریعہ بنا. ایک مثال قرآن سے لے لیجیے, ذاتی مثالوں کی ضرورت نہیں. بولے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بول رہے کہ فرعون جو ہے تم پہ بڑی زبردستی زیادتی کرتا تھا, تمہارے مرد بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑتا تھا, اور اس میں جو ہے تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے بلاؤں عظیم تھی, فرعون کی طرف سے نہیں تھی. فرعون تو مکھی نہیں مار سکتا, مچھر نہیں مار سکتا, فرعون کو استعمال کیا. اس وقت عراق میں, افغانستان میں, فلاں فلاں جگہ جو پٹ رہے ہیں, یہ استعمال کر رہے ہیں آپ کو. کائی کے لیے لڑ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ اتنے اندھے ہو گئے, مسلمان کچھ بھی کرا سائڈ لے لیے. بیٹھو, آپ کو حکم ہے, جائزہ لو, اس چیز کا جائزہ لو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا پھر دنیا کے لیے کر رہا ہے, کائی کے لیے کر رہا ہے. تو یہاں بات معلوم ہوئی کہ الہ کون ہے جو نقصان پہنچاتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی نقصان اور فائدہ پہنچاتا ہے تو نعوذ باللہ الہ میں آپ شریک کر دیے دوسروں کو. اللہ تعالیٰ استعمال کرتے, فرشتوں کو استعمال کرے, لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے, زلزلہ اور والکینک ایش کی بارش وغیرہ جو بھی ہے. تو پھر اس کے بعد بھی اب یہ واحد کا جو لفظ میں اس سے پہلے بھی سمجھایا ہوں کہ واحد کا مطلب عہد اور واحد میں کیا فرق ہے. قل هو اللہ احد, احد انڈیویزبل, اللہ تعالیٰ انڈیویزبل ہے, تقسیم نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ. واحد کیا ہے؟ قرآن میں بات آئی ہے مائن واحد, اور پھر امت واحدہ, امت واحدہ. ایک امت, ایک واحد امت میں اس وقت 1.2 بلین مسلمان ہیں. تو کئی لوگوں سے مل کے ایک جو گروپ بنتا اس کو واحد بولتے. تو الہ جو واحد ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو تمام اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں, اسماء الحسنا ہیں, کریم ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے, قہار ہے, جبار ہے, متکبر ہے, تمام جو اسماء الحسنا ہیں وہ ایک وقت میں جو کام کرتے ہیں تو وہ ایک یونٹ کے ویسا جو ہے کام کرتے ہیں, یہ ہے واحد. تو تمہارا الہ جو ہے وہ واحد الہ ہے, یہ تمام چیزوں کو ایک وقت میں جو ہے استعمال کر رہا ہے. اور پھر میں اس مثال بھی دیا تھا, میں اپنی مثال دیا تھا کہ بھائی جیسا میں ہوں, میرا ایک نام ہے, نام الگ چیز ہے, ذات کا نام ہے. اب میرے کو کچھ خصوصیات ہیں جس سے پہچان سکتے بھائی. اب بچے اسکول میں تھے تو کوئی ملاتے تھے بھائی ان کے والد ہیں, تو معلوم ہوا کہ میرے یہ بھی کوالٹیز ہیں کہ میں کسی کا بیٹا ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا باپ ہوں, کسی کا شوہر ہوں, کسی کا باس ہوں, کسی کا سبارڈینیٹ ہوں, مگر میرے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے نا, میری پرسنالٹی انٹیکٹ ہے میری. تو جو اس میں ذات ہے, جو ذات ہے وہ انڈیویزبل ہے. اب یہ جو صفات ہے اس کو لوگ ڈیوائڈ کر لیے, کر کے کیا بولے, علم کا خدا نعوذ باللہ, دولت کا خدا, جنگ کا خدا, اس طریقے سے الگ کر لیے. تو ایک غیر مسلم صاحب مجھ سے پوچھے تھے, تاریخ اسلام کے اسٹوڈنٹ تھے پرانے حیدرآباد کے, تو بولے وحدانیت کا کیا کانسیپٹ ہے آپ ذرا, تو اس طریقے سے میں ان کو سمجھایا تھا. تو بولے اچھا آپ سمجھ میں آ رہا. تو ہم کیا کر لیے بھائی, ان کا الگ کر لیے, دولت کا الگ کر لیے, جگہوں کا الگ کر لیے, اس طریقے کا تمام چیزیں الگ کر کے بنا لیے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ الہکم الہ واحد, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور پھر الہ کیسا ہے, یہ فائدہ پہنچانے والا, ترس کھانے والا الہ ہے. آپ بلا وجہ گھس لیتے جا کے اس سے, آپ نافرمانی کر کے, اس کا تو مزاج ہی رحمان و رحیم کا مزاج ہے اس کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مزاج اس کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس کا مزاج ہے رحمان و رحیم. فائدہ پہنچانا, ترس کھانا, ہم ترس کھانے کے قابل ہیں. دیکھیں اتنی زوروں سے آواز نکال رہا ہوں میں, تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو سکتا ہو گئے ختم ہو گئے, ایسا کیسا ہے, اتنا چیخ چیخ کے بول رہے تھے, وہ وقت کی بات ہے, کچھ بول نہیں سکتے, کچھ نہیں بول سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, فائدہ پہنچاتا ہے. اسی لیے جو ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو چلانے میں جو دو کوالٹیز اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ جو ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ ہیں رحمان, فائدہ پہنچانا. اس لیے کہ وہ ترس کھاتا ہے, رحم کر کے جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے.